45ویں بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے اجازت لے کر بڑوں کو کچھ پیش کرتے تھے. ایک نشست تھی, صحابہ کرام موجود تھے, ایک بچہ بھی آپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا. تو آپ نے اس بچے سے کہا, بیٹا اگر تم اجازت دو تو میں ذرا دوسروں کو پہلے دے دوں, فلاں چیز پیش کرنے کے لیے بڑوں کو پہلے پیش کر دوں. بچہ کہتا نہیں پہلے آپ مجھے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو پہلے دیا اور باقی لوگوں کو بعد میں فراہم کیا. یہ انداز ہے. اور ہمارا رویہ بچے تو ایسے اگنور کر دیتے. کل ہی ایک جگہ پروگرام تھا, بچے نے سوال کر لیا, سر یہ بتائیے وہ ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھنے ہمیں پیچھے کر دیتے. میں نے کہا بیٹا پہلے پہلی سب سے دوسری میں ڈالتے ہوں گے, دوسری سے تیسری میں ڈالتے ہوں گے, تیسری سے چوتھی میں ڈالتے ہوں گے, پھر کیا ہوتا ہوگا مسجد سے باہر. بہت بڑا جرم ہے یہ, بہت بڑا جرم. وہ مسجد سے دور ہوگا, نماز سے دور ہوگا, کون اس کا خمیازہ بھگتے گا؟ اس کے باپ نہیں ہے, اس کے بھائی نہیں ہے, وہ آگے تو کتنی بڑی بات ہے. تو بھائی اپنے ساتھ کھڑا کر لو کونے کے اندر. لیکن نہیں, وہ سارا ہمارا دین اسی طرح کے موقع پر جاگتا ہے اور اس کو بھگا دیتے ہیں مسجد سے. اور اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں, چھوٹے سے اجازت لے کر پھر بڑوں کو کچھ پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 46ویں بات, اللہ کے رسول کے صحابہ موجود ہیں, آپ موجود ہیں, ایک چڑیا نے آپ کے سر پر آ کر منڈلانا شروع کر دیا. رحمت للعالمین تھے نا, تو جانور بھی آپ کے پاس آتے تھے شکایتیں لے کر. تو آپ نے پوچھا تم میں سے کسی نے اس کے بچے اٹھائے؟ ہاں ایک نے کہا جی. کہا جاؤ واپس رکھ کراؤ, تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کو ان بچوں کی ماں کو بے قرار کر دو. جو دین جانوروں کے حقوق بیان کر رہا ہے سوچیے وہ انسانوں کے حقوق کتنے بیان کرتا ہوگا. مگر آج اس ہمارے شہر میں 12 افراد فی دن مر رہے ہو, مسئلہ کوئی نہیں مانتے. اب تو بے حسی کا عالم یہ کہ 45 کی خبر آتی ہے نا ریمن ڈیوس کے اگلے دن, 45 لوگ مرے تم پڑھتے ہیں ہاں کچھ ہوا ہے. 10-12 تو ایشو ہی نہیں ہے ہمارے لیے. اور وہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس جانور کو بھی, بچوں کی ماں کو, چڑیا کو بھی تمہیں بے قرار کرنے کی اجازت نہیں ہے. 47ویں بات, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص, 10 سال تک خدمت میں رہے اور کہتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کیا کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ شفقت تھی. 10 سال جو خادم خاص رہا اس کا بیان آ رہا ہے. گھر سے کتنی گواہی آ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ کے متعلق. ہمارے بچے کہیں بیٹھے ہوئے, اس سے کوئی انٹرویو ہمارے متعلق لے تو ہمارے بچے کیا گواہی دیں گے. ایک سوال نشان ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے. 48ویں بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے, آپ ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. اور آج امت کی بیٹیوں کی حالت کیا ہے, جن کو دیکھ کر کبھی مردوں کی نگاہیں بھی شرم سے جھک جاتی ہیں. جو اللہ کے رسول نے کہا کہ لباس پہن کر بھی بے لباس, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان مائل کرنے والیوں کا لعنت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا آج امت کی بیٹیوں کو بی بی عائشہ کا لباس پسند نہیں؟ کیا آج امت کی بیٹیوں کو بی بی حفصہ اور بی بی فاطمہ کا لباس پسند نہیں؟ کیا ان کو قرآن کی تعلیم پسند نہیں جو حجاب کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے, پردے کا حکم دیتا ہے؟ کیا رسالت معاش صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بھی ان کو خیال نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو گا. آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھی, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اگر آج یہ حیا تار تار ہو رہی تو ایمان جا رہا, ایمان گیا تو سب لٹ جائے گا. اور اللہ کے رسول کا معاملہ کیا ہے کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ, جو کہ پردہ نشین ہو, اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمن میں 49ویں بات, یعنی مسلسل تسلسل کے اعتبار سے حسن اخلاق ہی کا موقع, کہ فتح مکہ کا موقع ہوا اور آپ نے لوگوں سے پوچھا تم اس سے میرے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ تو کہتے کریم ابن کریم ابن کریم. کریم آدمی کے پوتے ہیں, کریم آدمی کے بیٹے ہیں. اور یہ وہ ٹریبیوٹ ہے جو اللہ کے رسول نے حضرت یوسف کے لیے کہا صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا تھا یوسف کریم ابن کریم ابن کریم. ابراہیم کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام. کریم ابن کریم ابن کریم. تو لوگوں نے بھی کہا محمد آپ کو کریم ابن کریم ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا تم نے یہ کہا تو میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تفریب علیکم اليوم, تم پر آج کوئی الزام نہیں, کوئی حرج نہیں, تم سارے کے سارے آزاد ہو. وہ بھی کہ جو آپ کی جان کے دشمن شاید بنے بیٹھے ہو, جنہوں نے اتنی تکالیف پہنچائی ان جیسے لوگوں کو بھی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ہے. ہاں چند ایک کے متعلق کہا کہ کعبے کے پردے میں بھی ملے تو ان کو قتل کرنا, وہ ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بھائی روک دیجئے گا اور یہ ایڈٹ کر دیجئے. جی اب آئیے چھٹے عنوان کی طرف جو کہ ہے حسن معاملہ. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت, آپ کا ایفا عہد اور چند اور پہلو ہم سمجھیں گے. پچاسویں بات ہم سمجھ رہے ہیں, ہجرت کی رات تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر جاتے ہیں اور یہ ہدایت کر کے جاتے ہیں کہ علی صبح اٹھ کر ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا, وہ جو جان کے دشمن باہر بیٹھے ہیں اور بالکل جنگی اور ہنگامی صورتحال ہے اس دوران بھی امانت کے اندر خیانت نہیں ہو رہی, اور آپ فرما رہے کہ علی ان کی امانت صبح ان کے حوالے کر دینا. آج عام معمولات میں امانت کے حوالے سے کیا رویے دیکھ لیجئے, یہاں جان کے دشمن باہر بیٹھے ہیں مگر ان کو بھی اعتماد تھا کہ یہ امین ہیں, امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں, علی ان کی امانت صبح ان کے حوالے کر دینا. 51 بھی بات, غزوہ بدر کی تیاری ہوئی, دو صحابہ باہر سے کہیں آ رہے تھے مگر مشرکین نے ان کو کہیں روک لیا تھا اور اس شرط پہ چھوڑا, اس وعدے پہ چھوڑا کہ تم ہمارے خلاف اقدام میں شامل نہ ہوگے. چنانچہ لوگ مدینہ طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے گئے مگر بتا بھی دیا کہ ایسے ایسی بات ہوئی, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ اس اقدام میں یا اس جو مہم میں ہم جا رہے ہیں اس میں نہیں جا سکتے کیونکہ تم ایفا عہد کر چکے ہو, وعدہ کر چکے ہو, اب اس وعدے کا ایفا ہونا چاہیے, اس کو تمہیں پورا کرنا چاہیے. حالانکہ جنگ میں تو ہر شے جائز ہو جاتی ہے مگر اس وعدے کی بھی تکمیل کروائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس اقدام میں ان مشرکین کے خلاف شامل نہیں ہوگے. اسی طرح 52 بھی بات, بہت مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط ہوئی بہت مشہور و معروف ہے, اور اسی موقع پر ابو جندل آ گئے اپنی بیڑیاں توڑوا کر کسی طرح رہائی پا کر یا فرار ہو کر, اور اللہ کے رسول کو دکھا بھی رہے, صحابہ دیکھ بھی رہے, یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ جو ہے مدینہ طیبہ لے جائیں, مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو جندل ہم وعدہ کر چکے ہیں, ہم اور آپ ہوتے تو ابھی جسٹیفیکیشن بھی دے دیتے, مکہ سے کوئی مدینہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا, ابھی تو مدینہ جانا ہے نا, ابھی تو حدیبیہ میں موجود ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, کوئی وے آؤٹ اور ہیلا نہیں, نہیں اے ابو جندل ہم وعدہ دے چکے ہیں تم واپس جاؤ, اللہ تمہارے لیے کوئی سہولت پیدا کر دے گا, اور اللہ نے سہولت پیدا فرمائی بھی, وہ تو تاریخ کا حصہ ہے, مگر اس موقع پر جبکہ وعدہ کر لیا ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ. سوچیے صحابہ میں بھی کیا گزری ہوگی مگر ایفا عہد کی بات. 53 بھی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے ایک ڈیلیگیشن کو مسجد نبوی کے کونے میں ٹھہرایا اور ان کو رہنے کا موقع دیا, اور اسے ڈائلاگ ہوا ہے دین کے حوالے سے, گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے, اللہ کے رسول عیسائیوں کو مسجد نبوی کے کونے میں ٹھہرنے کی اجازت دے رہے ہیں تاکہ وہ ڈائلاگ کر سکے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. دین کی دعوت کے تناظر میں یہ بہت اہم اسوہ ہے یا بہت پیاری جھلکی ہے اسوہ حسنہ سے کہ کافروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کہ اپنی عبادت گاہ کے کسی کونے میں ان کو ٹھہرنے کی اجازت دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی سینس آف پارٹیسپیشن کو بھی مد نظر رکھتے تھے. 54 بھی بات, غزوہ احد کا موقع ہے, بہت مشہور بات ہے, آپ ہر موقع پر مشورہ کرتے تھے, یہاں بھی مشورہ ہوا, آپ کی اپنی چاہت تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر دفاع کیا جائے, مگر بعض جوشیلے جوان صحابہ کا جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ باہر نکل کر جو ہے وہ مقابلہ ہو, تو آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی اور ان کی رائے کو فوقیت دی اور باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. وہ الگ بات ہے, 70 کی شہادت کا معاملہ بھی ہوا, مگر آپ نے اپنے ان پیارے صحابہ کی اس رائے کو ترجیح دی, سینس آف پارٹیسپیشن, انہیں بھی احساس ہو کہ ہاں ہمیں بھی کوئی حیثیت اور اہمیت دی جاتی ہے, اور دراصل یہ اسوہ ہمارے لیے تھا کہ بعد میں بھی اجتماعیت کا کام آگے بڑھنا ہے, باقی بعد میں بھی دین کی جد و جہد کو آگے بڑھنا ہے, تو آئندہ آنے والے بھی اس طور پر امیر ہوں, مشورہ کریں, مشوروں کے بعد فیصلہ کریں. 55 بات, کچرا پھینکنے والی کی عیادت, مکی دور کا واقعہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول ہمارے سامنے کہ کچرا تو آتا تھا, آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی, مگر ٹینشن آپ کو اس وقت ہوئی جب کچرا نہیں آ رہا. ذرا غور کیجئے, آپ کو تکلیف یا پریشانی کب ہوئی, کچرا کیوں نہیں آ رہا, تو پتہ چلا وہ بیمار ہو چکی, تو اللہ کے رسول گئے، آپ نے اس کی عیادت کی اور فرمایا کہ تمہارا اگر کوئی کام ہوتا تو مجھے بتانا، میں تمہارا کام کر دوں گا. پھر کیا ہونا تھا؟ وہی جو ادفع باللتی ہی احسن کا نتیجہ ہوتا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کا نتیجہ ہوتا ہے. اس عورت نے اسلام قبول کر لیا. 56 بات، اسی حسن معاملہ، امانت و دیانت کی گواہی ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے دی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مگر وہ پوچھتا ہے ہرقل کے، کیا محمد نے کبھی جھوٹ بولا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو سفیان کو کہنا پڑا کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. اور بھی تعریفیں بیان کی، مگر میں نے صرف ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا. یہ وہ بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کر لے. 56 باتیں مکمل ہوئی الحمدللہ. 7 عنوان کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے رسول کا حسن تربیت، کس کس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی ہے، لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے. 57 بات، مسجد نبوی میں بدو آ گیا، پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ مارنے کو دوڑے، اللہ کے رسول نے روک دیا، اور جب وہ فارغ ہو گیا تو اس کو بلا کر سمجھایا، کیا تم پسند کرو گے تمہارے گھر کو کوئی گندا کرے؟ تم اللہ کے گھر کو گندا کرتے ہو. بات سمجھ آ گئی، بدوؤں کو اتنا سیکھنے سکھانے کا موقع نہیں ملتا. اسے کہا مجھے معاف کر دے. اور غالباً بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے مل کر صفائی بھی کی. آج ہماری مسجدوں میں بھی ہو سکتا ہے کوئی بچہ آگے ایسی حرکت کر جائے، تو گھورنے والے تو 20 مل جائیں گے، گھورنے والے شاید 20 مل جائیں گے، سمجھانے والا ایک بھی نہ ملے. اور اگر ہو ہی گئی تو یہ سنت کی صفائی بھی کر دو، ایک بھی نہیں ملتا ہم کو. اللہ کے رسول کا طرز عمل ہمیں یہ ملتا ہے. سوچئے صحابہ پر بھی کیا اثر ہوا ہوگا اس بات کا، اور اس بدو پر بھی اس بات کا کیا اثر ہوا ہوگا جب رسالت میں آپ نے خود اس صفائی کے اندر حصہ لیا ہو. 58 بات، حسن تربیت کی بات ہو رہی، حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہو کے گھر آ گئی. کبھی ہماری بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم بیٹیوں کی سائڈ لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ کے رسول کے سامنے آ کے بی بی فاطمہ فرماتی کہ علی نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اللہ کے رسول خاموشی سے سنتے رہے، ان کو اپنے دل کی بات کہنے دی، اندر کی بات باہر نکالنے کی اجازت دی. جب سب باتیں مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بیٹا کچھ اور رہ گیا؟ کہا نہیں بس یہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے بتاؤ، دنیا میں کون سا گھر ایسا ہوگا جہاں شوہر اور بیوی میں ناچاکی پیدا نہ ہوتی ہو؟ کون سا گھر زمین پر ایسا ہوگا جہاں کوئی چکرش پیدا نہ ہو جاتی ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، علی تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھتے؟ ہاں رکھتے. اللہ تو علی تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کرتے؟ بالکل کرتے. تمہارے مزاج کا خیال رکھتے؟ اور بالکل رکھتے. تو بیٹا جاؤ تو گھر کو آباد کر. کوئی گھر دنیا میں ایسا نہیں جہاں چپکلش نہ ہو جاتی شوہر بیوی کے درمیان، مگر یہ بھی تو دیکھو علی تمہارا یہ بھی خیال کرتے، یہ بھی خیال کرتے، وہ بھی خیال کرتے، تمہاری ضروریات اور دیگر باتوں کا خیال رکھتے ہیں. تو جاؤ اور اپنے گھر کو آباد کرو، آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے. اپنی بات بھی ان کو کہنے دی، مگر سمجھانے کی بات کی ہے، نہ کہ اپنے جذبات پر قابو نہ ہونے کے نتیجے میں جذباتی ہو کر آپے سے باہر ہونے والی بات ہو اور پھر دماغ سے لڑائی جھگڑا اس طرح کی بات ہو. بالکل نہیں، بلکہ جوڑنے کی بات. کیوں؟ رحمان بھی جوڑنے کی بات کرتا ہے. لباس کہا شوہر اور بیوی کے لیے قرآن میں، صحیح قربت. اور شیطان وہ گھروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے. مسلم کی روایت کے مطابق وہ اپنے اس ایجنٹ سے خوش ہوتا ہے جو آ کر یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے. 59 بات، بہت عجیب بات ہے. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. سوچیے ہمارے سامنے کوئی آگے کھڑا تو ہمارا تو دو چار تو لگا ہی دیں گے، اس کو سنا تو دیں گے اس کو لگا بھی دیں گے شاید. اللہ کے رسول نے بٹھایا اس کو، کہ ایک بات بتاؤ، تم پسند کرو گے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زنا کر؟ بالکل نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو. تمہاری خالہ پھوپھی؟ بالکل نہیں. تو تم کسی کے ساتھ زنا کرو، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، وہ کسی کی بہن نہیں ہو سکتی. تو پھر پسند کرو گے تم اس بات کو؟ کہتے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اس سے محفوظ. چلا گیا، ختم ہو گیا. کتنا نفسیاتی طور پر اللہ کے رسول اس معاملے کو ٹیکل کیا، سنانے کے مقابلے میں، برسنے کے مقابلے میں نفسیاتی انداز، اس کے مائنڈ سیٹ کو اپیل کرنے والا انداز اختیار کر کے، اور بات اس الحمدللہ سے کرکے کو اس نوجوان کو سمجھ آ گئی. 60 بات بہت مشہور ہے، اس شخص میں کچھ برائیاں تھیں، جھوٹ بولنا، شراب پینا، چوری کرنا، نہ جانے کیا کچھ. اور وہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتانے، میں ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں. آپ نے کہا جھوٹ کو چھوڑ دو. باقی دیکھیں گے بعد میں، باقی کی اجازت نہیں دی ہے. اس نے کہا میں ایک چھوڑ سکتا ہوں، جھوٹ تو چھوڑو، گریجولی آگے بڑھنا. اب چوری کے ٹائم آتا ہوں، کہتا ہے اگر اللہ کے رسول نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، جھوٹ تو نہیں بولنا میں نے. شراب کی بات آتی ہے تو پھر وہی بات آتی ہے. یوں ایک برائی چھوڑنے کے نتیجے میں اس کی باقی برائیاں بھی چھوٹ گئیں. اللہ کے رسول نے اس طور پر اس کو سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم. 61ویں بات، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے لشکر کا امیر بنایا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں. اور وہ شان، یعنی وہ مساوات کی بات کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کوئی فضیلت نہیں. کوئی غلام تھا تو غلام ہونا کوئی عار نہیں تھا. اور یہ اسامہ کون ہے؟ آزاد کردہ غلام زید کے بیٹے رضی اللہ عنہ. اور ان کو لشکر کا امیر بنا، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی عمارت میں جانے والے تھے کہ پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے دنیا سے. اور آپ کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا ہے. مگر وہ جو پیشہ چلایا آپ نے کہ نہیں، جو ہے وہ غلام کا بیٹا ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں. اسی کی شان اگلی بات 62ویں بات، فتح مکہ کا دن اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول نے اذان دلوائی. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بلال سے کہا اذان دو، وہ بھی کہاں؟ کعبے کی چھت پر جا کر. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں. یہ اس طرح کے جو ڈیسیژنس ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو فیصلے ہیں، یہ خود تربیت کا ایک بہت بڑا انداز ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، یا تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معاملات کو بھی بہتر رخ پر گامزن کر سکتے ہیں. 63ویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، یا دیگر اور مواقع ہو، ہر موقع پر اللہ کے رسول مشورہ کرتے تھے. حالانکہ آپ کو مشورے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، آپ تو اللہ کی براہ راست نگرانی میں تھے، وحی الہی آپ پر نازل ہوتی تھی. مگر بعد والوں کے لیے بھی نمونہ آپ نے جاری کیا کہ اپنے معاملات کو آپس کے باہمی مشوروں سے طے کرنا چاہیے. جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 38 میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات آپس کے باہمی مشوروں سے طے ہوا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک تربیت کا اسلوب کہ آپ نے خود مشورہ کر کے بتایا، تو بعد میں آنے والے کوئی امیر ہوں، کوئی ذمہ دار ہوں، گھر کا ذمہ دار ہے، اجتماعیت کے اندر ذمہ دار ہے، اسرے کا نقیب ہے، مقامی تنظیم کا امیر ہے، امیر حلقہ ہے، یا امیر تنظیم اسلامی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہے، کسی بادشاہ، وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ اپنے کل نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ وہ بھی مشورے کی روح کو اپنے معاملات میں شامل رکھ کر فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کرے. 64ویں بات، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رجم کرنے کی درخواست. کتنا نازک معاملہ ہے. یہ دو تین واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں ایک شخص، یہ خاتون جس سے یہ جرم ہو گیا زنا کا، وہ خود حاضر ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے. جرم ہو جانا یقیناً غلط ہے، لیکن اس سے بڑی غلط بات ہے کہ انسان جرم پر ڈٹا رہے، اڑا رہے. اللہ کے رسول کی تربیت کا معاملہ دیکھیے کہ ان لوگوں میں وہ فکر آخرت پیدا ہوئی کہ ان کو آخرت کی فکر ہمیشہ لاحق رہتی تھی. خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ پاک کر دیجئے، خود آ کے کہہ رہے سزا کا نفاذ کیجئے، ہم جہنم کی آگ کو، قیامت کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ فکر آخرت ان لوگوں میں پیدا ہوا، ان صحابہ کرام میں، کہ دنیا میں پاک ہونا گوارا ہے مگر آخرت کی سزا برداشت کرنے کو قطعاً وہ تیار نہیں ہے. 8ویں عنوان کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے خدمت خلق کا، اور 65ویں بات اس وقت ہمارے پیش نظر ہے 100 جھلکیوں میں سے. مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنیزوں کا کام کر دیا کرتے تھے. جب آیات میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کنیزیں آتی تھی آپ کے پاس، محمد ہمارا سودا لا دیجئے، محمد ہمارا یہ کام کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کنیزوں کو بھی تھوڑا سا اگر کوئی فرصت کا موقع یا تھوڑا آرام کا موقع ملتا تھا تو وہ ادھر تھا، رحمت للعالمین کے پاس، کہ جو ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 66ویں بات، مکے میں ایک پاگل عورت تھی، اور پاگل وہ ہوتا ہے کہ جس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، مگر اللہ کے رسول نے اس عورت سے بھی کہا تھا کہ اگر تمہارا کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارا کام کر دوں. صحیح ہے، آج تو ہم اچھے بھلے ہو کر اچھے بھلوں سے بھی دین کی بات کرنے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول اتنا بڑا مشن جن کے کاندھوں پر، ایک پاگل عورت کو بھی ٹائم دینے کو تیار، اور اس کو بھی اپنی اویلیبلٹی کی شیورٹی دینے کو تیار کہ تمہیں اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارا کام کر دوں گا. 67ویں بات، یہ کتاب میں سیرت کی موجود ہے یہ بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بلال کے پاس گئے، اور بلال چکی پیس رہے تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بلال تم آرام کر لو، بلال تم آرام کر لو، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ ایسے اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے ریکارڈ پر نہ آ سکے ہوں، کیونکہ مکی دور کے واقعات بہت کم ریکارڈ پر آ سکے ہیں سیرت میں، لیکن کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل بھی کیا ہو۔ تو سوچیے جب اللہ کے رسول کی یہ رحمت اور شفقت دیکھی ہوگی تو بلال نے کلمہ قبول کرنا تھا کہ نہیں تھا؟ بلال نے اللہ کے رسول کی بات ماننی تھی کہ نہیں؟ جان دینی تھی کہ نہیں دینی تھی؟ جان دینے کو تیار ہے مگر کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ کردار کی گواہی ہے جو رسالت مآب کی حضرات کے سامنے موجود تھی۔ 68ویں بات، اللہ کے رسول کو کسی نے چادر پیش کی جس کی شدید ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے میں کوئی صاحب آ گئے یا کوئی خاتون آ گئی اور انہوں نے وہ سوال کر لیا جو چادر آپ کے جسم اطہر پر اس وقت موجود تھی، اور اللہ کے رسول نے اتار کر وہ بھی دے۔ قرآن کی نشان جو صحابہ کی بیان ہوتی ہے، بھائی اثرون اعلیٰ انفسی ملوکان ابھی خصاصہ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دے چاہے خود کتنے ہی ضرورت مند ہو۔ اس کی عظیم شان یہ ہے جو اس واقعے میں ہمیں دکھائی دیتی۔ آج تو ہمارے پاس اچھا بھلا موجود ہوتا ہے، وقت، مال، صلاحیت، جس کے مواقع بھی موجود ہیں، ہم وہ نہیں لگا رہے ہوں، اور وہاں کیا ہے جس کی ضرورت ہے وہ بھی لگا دی، وہ بھی دے دی اللہ کی راہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ یہ اسوہ حسنہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے، اللہ مجھے بھی سب سے پہلے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس کوئی نسبت تو ہونا اس اسوہ سے، ہمیں کوئی ذرے برابر کی نسبت تو ہو کہ ہماری زندگی میں کچھ دکھائی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 69ویں بات، اللہ کے رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے نکاح ہو جاتے تھے، ولیمے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، کئی مرتبہ ہوا نماز عصر ہوئی، مغرب جو بھی ہے، نماز مکمل ہوئی اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا۔ آپ کہتے تھے مبارکباد، ہم ہوتے تو کیا کہتے، کارڈ بھی نہیں دیا، بلایا بھی نہیں، اچھا مجھ سے نکاح بھی نہیں پڑھوایا، میں تو اتنا بڑا مدرس ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا معذرت کے ساتھ بھائی، رفقا اور رفیقا سب بیٹھے، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ جو ہم نے تعریف کر لیا نا، نبی صاحب سے نکاح پڑھوانا ہے، اعجاز صاحب سے نکاح پڑھوانا ہے، عامر خان صاحب سے نکاح پڑھوانا ہے، وہ بھائی اگر زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا نکاح نہیں پڑھوائیں گے یا پڑھوائیں گے؟ تو اتنا انسسٹ نہ کریں، صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہو سکتی تھی نکاح پڑھوانے کے لیے کہ نکاح پڑھائیں؟ ہو سکتی تھی، صادق یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا، کوئی ایشو نہیں، وہاں ایشو تھا ہی نہیں، ہم نے ایشو بنا دیا ہے، پورے ہم معاشرے کی بات کر۔ اچھا آپ کیا ہے جی، کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس ولیمہ کرنے کو، تو پھر آپ صحابہ سے کہتے ہیں اپنے گھروں سے کچھ لے کر آؤ، اور کبھی دو تین مرتبہ کے واقعات ہیں، جاؤ گھر سے لے کر عائشہ سے کہو جو ہے وہ دے دے، ایک رات گھر میں جو کے چند دانے تھے وہ بھی آ گئے، اس رات گھر میں فاقہ رہا مگر اپنے ایک صحابی کے لیے کچھ پیش ہو گیا، لوگوں نے بیٹھ کے کھایا، ولیمہ ختم، چھوڑ گیا، بتنگڑ نہیں تھا، ایشو نہیں تھا۔ آج سب سے بڑا ایشو یہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، اور جو ہمارے استاد محترم نے تحریک برپا کی تھی وہ مر نہ جائے، وہ تحریک رک نہ جائے، بلکہ وہ نکاح کا سادگی کا پہلو ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے۔ سترویں بات، 70، حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائیں اور فرماتی ہیں کہ یا اللہ ابا جان، یہ دیکھیے میں چکی پیستی ہوں، میرے ہاتھ پر نشان پڑ گئے، میں پانی بھر کر لاتی ہوں، رسی کے نشان پڑ گئے، یہ بدر میں کچھ غلام اور کنیز آئے، کچھ مل جائے مجھے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب تک بدر کے یتیموں کا، یعنی ان کے گھروں کا معاملہ حل نہ ہو جائے، محمد کی بیٹی کو غلام یا کنیز تو نہیں مل سکتا۔ ہاں بیٹا، رات کو بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ محمد کی بیٹی کے لیے غلام اور کنیز سے زیادہ بہتر بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے، باپ بھی تو تھے اور وہ لخت جگر بھی ہے، مگر بیٹا نہیں، جب تک بدر کے یتیموں، یعنی ان کے گھروں کا معاملہ حل نہ ہو جائے، محمد کی بیٹی کو غلام اور کنیز نہیں مل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے تسبیح فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسی وجہ سے مشہور ہے۔ 71ویں بات، 71، اللہ کے رسول نے کبھی زکات ادا نہیں کی۔ بچوں کے لیے شاید جو بچے اس بات کو سنتے تو عجیب بات ہوتی ہے، پلرز آف اسلام، ارکان اسلام، اللہ کے رسول نے زکات ہی کبھی نہیں، تو سمجھایا اس طرح جاتا ہے کہ وہ زکات تب ہوگی بیٹا کہ جب وہ مال اتنا ہو کہ جس میں زکات اپلیکیبل ہو۔ اللہ کے رسول کے پاس اتنا کبھی جمع ہی نہ ہوا کہ جس میں زکات اپلیکیبل ہوتی ہو، زکات کبھی ادا نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. 72ویں بات 72، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی ہے، کولیٹرل کے طور پر رکھی ہوئی ہے، یعنی قرض لے رکھا تھا آپ نے کسی یہودی سے، گمان یہی محسوس ہوتا ہے وہ بھی کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ خدمت خلق کے پہلو ہیں جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لوگوں کی حاجات کو، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے اعتبار سے. مگر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دنیاوی اور مادی اور وقتی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہیں آپ لوگوں کی روحانی، اخروی اور ہمیشہ کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. چنانچہ 73ویں بات یہ ہے جو بخاری شریف میں بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارا حال یہ کہ تم جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو، اور میرا معاملہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی، روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے پائیدار ترین خدمت خلق کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنا، اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے جستجو کرنا، روحانی حاجات کو، آخرت کی حاجات کو. اسی تسلسل میں 74ویں بات، ایک پوری رات اللہ کے رسول ایک آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے. کس کے لیے؟ اس امت کے لیے. کتنا خیال تھا آپ کو، اور خدمت خلق کا اعلیٰ ترین تصور کہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچے. سورہ المائدہ کے آخر میں وہ بات جو ایک مکالمے کی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کہیں گے، وہ ایک آیت ایک پوری رات اللہ کے رسول پڑھتے رہے، روتے رہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے، تو مارے گا ان کا جو چاہے تو کرے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر، تو اللہ تو العزیز، تجھے پورا اختیار حاصل، اور تو الحکیم بھی ہے، تیرا یہ اختیار بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا. اگر تو ان کو معاف کرنے کا فیصلہ بھی کر دے، تیرا اختیار بھی ہے اور تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت سے بھرا ہوا ہو. یہ ایک آیت پوری رات اللہ کے رسول پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے. آج امت اللہ کے رسول کو کتنا یاد رکھتی، آج امت اللہ کے رسول کے اس مشن کو کتنا یاد رکھتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. نوے عنوان کی طرف چلتے ہیں، غم زدہ لوگوں کے لیے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا آپ نے وہ فرمایا تھا نا، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، ایسے آپ کی زندگی میں اللہ نے بہت سے نمونے وہ رکھ دیے کہ جو ہم جیسے غم زدہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. 75ویں بات، آپ کے بیٹے چھوٹی ہی عمر میں انتقال کر گئے. بیٹیاں آپ کس لیے بڑی ہوئی، لیکن بیٹے آپ کی چھوٹی ہی عمر میں انتقال کر گئے. اور ذرا اس سے پیچھے جائیں، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد نہیں تھے، جب آپ 6 برس کے ہوئے آپ کی والدہ چلی گئی، جب آپ 8 برس کے ہوئے آپ کے دادا چلے گئے. اللہ کے رسول کا کوئی بیٹا جوان نہ ہو، اللہ کے رسول کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا. ٹھیک. 76ویں بات، اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، جن کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو گیا تھا، مگر آپ نے دعوت توحید رکھی تو نتیجہ یہ نکلا، یا ان کا انجام، ان کا اقدام یہ ہوا، معاف کیجئے گا، ان کا اقدام یہ ہوا کہ دونوں بیٹوں نے، ابو لہب کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی. کتنا بڑا ایک غم ہوتا ہے ایک باپ کے لیے بیٹی کی طلاق ہو جانا. اس سے بھی گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 77ویں بات، اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں جو جوان بھی ہوئی، مگر 3 بیٹیوں کا انتقال اللہ کے رسول کی اپنی زندگی میں ہوا. 78، بیت اللہ کے پاس اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے تھے، اور اونٹ کی پوری اوجڑی اور گندگی ساری اللہ کے رسول کے جسم اطہر پر لا کر ڈال دی گئی جب آپ سجدے کی حالت میں تھے. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کمزور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر فاطمہ آئی اور فاطمہ نے وہ ساری گندگی صاف کی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مشکلات بہت ہیں، بڑی رکاوٹیں ہمارے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنے، دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول اس کائنات کی عظیم ہستی کے ساتھ کیا ہوگا؟ 79 ہم عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تیسرا چاند ہم دیکھ لیا کرتے تو گزارا کس پر ہوتا تھا؟ پانی پر ہوتا تھا، کھجور پر ہوتا تھا، انصار کے گھروں سے دودھ آ گیا تو پی لیا کرتے تھے، یا اللہ کے رسول روزے رکھتے تھے. کئی مرتبہ ہوا کہ فجر کے بعد آپ تشریف لائے، گھر میں کچھ نہیں کھانے، تو آپ نے کہا آج میرا روزہ ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے اکنامک کرائسس بہت ہے، ہماری تیسری ڈش نہیں ہوتی. بعض گھرانوں میں تو ٹینشن ہوتی کہ آج دو ڈشیں کیوں، دو ہوتی ہیں تو بھی پریشانی، ایک ہوتی ہے تو پریشانی، دو کیوں نہیں؟ سوچیے ذرا. ہم کہتے ہیں اسوہ حسنہ اسوہ حسنہ، وہ خالی سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں، وہ اس لیے کہ سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کے لائے عمل کو طے کریں. وہاں تو دو مہینے تک چولہا نہیں جل رہا، حجرے کی کیفیات پڑ چکے ہم لوگ. ہمیں تو کس قدر اللہ نے دے رکھا ہے، اگر ان آسانیوں آسائشوں میں جو ہم میں سے اکثر و بیشتر کو حاصل ہے نہیں اگر ہمارے قدم بڑھ رہے تو مشکل تر حالات ہم کریں گے کیا؟ بھاگ جائیں گے دین سے، دین کی جد و جہد سے فرار اختیار کر لیں گے. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. دسواں عنوان غیرت دینی، 80 نمبر پوائنٹ ہے ہمارے سامنے، بہت مشہور بات دین کی غیرت. ابو طالب نے کہا بیٹا یہ تمہارے خاندان کے لوگ آئے، یہ تمہارے قبیلے کے لوگ آئے، یہ بڑا مجھ پہ پریشر ڈال لیں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، یہ بڑھاپے کا دور ہے ابو طالب کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پائے تلاد میں لفزش نہیں آئی کہ اب کیونکہ چچا جان بھی ذرا حمایت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کچھ کمپرومائزنگ انداز ہے تو میں ذرا رک جاؤں. نہ چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دے اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دے تب بھی یہ کام میں نہیں چھوڑوں، یا میں اس کام اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں یا یہ کام اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا، مگر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں ان کی بات نہیں مان سکتا، میں جھک نہیں سکتا، میں رک نہیں سکتا، میرے قدم رک نہیں سکتا. چاہے میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ پر یہ جو ہے چاند لا کے رکھ دے، یہ کام کو پائے تکمیل کو پہنچے گا یا میں اپنے آپ کو اس کام میں کھپا دوں. اللہ کے رسول کا یہ جوش اور جذبہ، اللہ اس کی کوئی نسبت ہمیں بھی عطا فرما دے. 81 نمبر، ہم عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر مسکرا کر بات کرتے تھے، سب سے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے، مگر جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تھی تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا. جہاں رحمت للعالمین ہے وہاں غیرت دینی بھی آپ میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے غصے کیا ہیں؟ کھانے پینے کے معاملات میں اونچ نیچ ہو جائے، بچوں کے ایگزامس کے معاملات میں اونچ نیچ ہو جائے، کپڑوں کے معاملات میں اونچ نیچ ہو جائے، خرچوں کے معاملات میں، یہاں میں غصے آتے ہیں. اور اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہوں، اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہوں، ہم کمپرومائز کر جائیں اگر تو ہم کیسے امتی ہوں گے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. 82 نمبر، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اور بڑے خاندان کی عورت تھی، سفارش کا ابو اسامہ آ رہے رضی اللہ تعالیٰ بڑے چہیتے صحابی، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ یہ سفارش کرنے آئے تو آپ کے چہرے پر غصے کے اثر آئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ جب کوئی بڑا فرد کسی بڑے قبیلے کا فرد چور کرتا تھا، چوری کرتا تھا، تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کسی چھوٹے قبیلے کے کمزور آدمی نے جرم کیا اس کو سزا دیا کرتے تھے. اس وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک و برباد ہوئی. ریمن ڈیوس کرے تو پوری دنیا حرکت میں آ جائے، اوباما سے لے کے زرداری تک، چھوڑا لو اس. اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو قرآن یاد آ جائے، بیت کا قانون اس میں موجود، بڑی قوم کا ہے نا. اور مظلوم مرتے رہے، ان کو پوچھنے والے نے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے. تو بڑی قوم کا کرتا تھا اس کو سزا نہیں دیتے تھے، چھوٹی قوم کا کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے. اللہ کی قسم اس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی. مگر یاد رکھنا، مساوات کی بات دیکھیں، یاد رکھنا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے بالفرض صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بالفرض، تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو. یہ ہے جو دین کے بارے میں کوئی کمپرومائزنگ انداز نہیں. اور 83 نمبر، کعب بن اشرف یہود کے سردار، اس کے قتل کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے جس سے میری جان چھوڑائے؟ اور ابو رافع یہ تھا خیبر میں بڑا مالدار یہودی، صحابہ کی مہم بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرانے کے لیے. اسی طرح مجھے ذکر آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ جہاں رحمت کا اظہار ہے وہاں غیرت دینی کا اظہار بھی ہے. ابن قتل کو کعبے کے پردے سے نکال کر قتل کیا گیا, اس کی کنیزوں کو بھی قتل کیا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گستاخیاں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں. گیارہواں عنوان ہے ہمارا دین کی جد و جہد کے حوالے سے چند جھلکیاں, جہاں دعوت کے مراحل کا ذکر بھی ہے اور جہاں اقامت اور دین کے نفاذ کے لیے میدان جنگ میں آنے کا تذکرہ بھی ہے. پوائنٹ نمبر 84, اللہ کے رسول نے گھر والوں کو دعوت سب سے پہلے دی, چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس پر بھی رائے موجود ہے کہ جو چار افراد پہلے دن ایمان لائے, بلکہ چار افراد جو اولین ایمان لائے وہ پہلے ہی دن ایمان لے آئے تھے, ابو بکر صدیق اور بی بی خدیجہ, حضرت زید, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات ہے, مگر انگلش کو رکھے ایک طرف. قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. 85, خاندان والوں کو دعوت, اشارتاً بات آ چکی جب قرآن نے کہا سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 میں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے, تو آپ نے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا. پہلی مرتبہ بات نہ سنی, دوسری مرتبہ سنی, مگر خاندان والوں کو بلا کر بھی اللہ کے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھی. اس حوالے سے اشارتاً باتیں پہلے بھی آ چکی. 86 نمبر, ابو جہل کہتا ہے, سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک شدید طوفانی رات میں میرے دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا, تو میرا گمان تھا کہ کوئی بہت ہی ضرورت مند ہے جو اس موقع پر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, اور کہتا ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں محمد کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کو ماننے کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول دشمن کے گھر پر بھی گئے, اللہ کے رسول نے دشمنوں کے لیے دعائیں بھی کی ہیں. اے اللہ, عمر بن حشام یا ابو جہل کا نام یا عمر بن خطاب, دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما کر عزت دے, اسلام کو عزت دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہو گئی. وہاں دشمنوں کے لیے دعا ہوتی تھی ہدایت کی. کیا آج ہمارے ہاتھ ہمارے اپنوں کے لیے بھی اٹھتے ہیں کہ ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں؟ اے اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت دے دے جہنم سے بچا لے, اے اللہ میری بیوی کو ہدایت دے دے اسے جہنم سے بچا لے, اے اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے اس کو جہنم سے بچا لے, میرے بھائی, میرے بہن, میرے دوست, میرے رشتے دار, میرے کولیگس, میرے پڑوسی. کیا ہمارے ہاتھ ہمارے اپنوں کی ہدایت اور مغفرت کے لیے بھی اٹھتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان دین کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ 87 نمبر, کوہ صفا پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے, اعلانیہ تبلیغ ہوا, فسدا بما تؤمر, اللہ نے حکم دیا نبی دنگے کی چوٹ پر اعلان کیجئے. آپ انڈیویجولی بھی, انفرادی طور پر بھی گئے, اعلانیہ طور پر بھی گئے, کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, مشہور بات ہے. اسی وقت جبکہ مشرکین مکہ کسی خبر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اسی نعرے کے ساتھ لا صباحا, ہائے صبح, ہائے صبح, اور اسی وقت جبکہ لوگ کسی خبر کی اطلاع دیتے تھے, وہی انداز اختیار کیا, سوائے وہ کہ جو مشرکین برہنہ ہوتے تھے معاذ اللہ, وہ رویہ تو آپ اختیار نہیں کر سکتے تھے. تو جو بھی وقت کی دستیاب ٹیکنالوجی ہوگی, ذرائع ہوں گے, انداز جس پہ شر کا کوئی پہلو نہ ہو, خلاف شریعت پہلو نہ ہو, اس کو اختیار کر کے دین کی دعوت کو آگے بڑھانا. 88 نمبر, بازاروں میں دعوت, وہ کاش کے میرے لگتے تھے آج کی ایکسپو ہو جائے گی. اللہ کے نبی ان بازاروں میں جا کر بھی دعوت کا کام کرتے تھے, اور ہر ہر وہ موقع جہاں لوگ دستیاب ہوں, سن سکے, پہنچ سکے پیغام, وہ ذرائع جن کو اختیار کر کے دین کی بات پہنچائی جا سکتی ہو, ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. 89-89, شعبہ ابی طالب میں 3 برس تک آپ اور آپ کے صحابہ قید رہے, سوائے اس کے جو حرمت والے مہینے تھے باہر آتے تھے, اور سب کیفیات سے گزرے ہیں, بچوں کے بلکنے کی, عورتوں کے رونے تک کی آوازیں آتی تھیں. چند ہی واقعات اس قید تنہائی کے حوالے سے مرتب ہو سکے سیرت میں, مگر وہ کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں تو کبھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بچوں کے بلکنے کی آوازیں, عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں, کبھی ایک صحابی کہتے تنہائی ہے اور اندھیری رات تھی, میرے پیر کے نیچے کچھ آیا, مجھے نہیں پتا کیا, میں تو کھا گیا, میں شدید بھوک سے دو چار تھا, اور وہاں اللہ کے رسول بھی اس قید کے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 90 نمبر پر طائف کا بیان پہلے بھی آ چکا, ٹخنوں کے نشانے لے کر پتھروں کا برسانا, اس سے پہلے زبانی بدکلامی کا معاملہ، پھر اوباش لڑکوں کے حوالے کرنے والی بات، پھر ٹکنوں کے نشانے لے کر پتھروں کا برسانا، نالین مبارک خون سے اتنے بھر جائیں کہ پیر جمنا شروع ہو جائے، چپکنا شروع ہو جائے، اس پر بھی بس نہ ہوا، سنگریز زمین تعریف کی، اس پر اللہ کے رسول کو گھسیٹا گیا، اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کے جسم اتھر سے وہ مبارک خون طائف کی گلیوں میں بہا ہے۔ آج ہمارا پسینہ بھی بہتا ہے کہ نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ 91 نمبر پر بیت اللہ کو الوداع کہا اللہ کے رسول نے، روتی آنکھوں سے، اللہ کے دین کے خاطر بیت اللہ کو الوداع کہا ہے، وہاں سے نکالا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم کیا اپنے گھروں کا آرام بھی چھوڑنے کو تیار ہیں؟ اپنے گھروں کے تھوڑے آرام اور مزے بھی کم کرنے اور چھوڑنے کو تیار ہیں دین کی جد و جہد کے لیے، میدان عمل میں آنے کے لیے؟ وہاں تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ پھر وہ قتال کا مرحلہ بھی ہے، مگر ادھر بھی اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی دیکھیے۔ بدر میں جو کچھ تھا لا کے ڈال دیا، مگر کس یقین کے ساتھ دعا؟ یہ پہلو بھی آ گیا کہ اپنی تیاری پر تمہارا فوکس نہ ہو، اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے۔ اے اللہ، یہ مٹھی بھر لوگ لا کے تیری خدمت میں میں نے ڈال دی، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ فرمائی تو کل تیرے دین کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وسوخ کے ساتھ پوری رات اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے بدر کی رات، اور پھر اللہ کی مدد آئی، الحمدللہ آئی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ وہ تعلق مع اللہ ہو، وہ ایمان کی آبیاری ہو، وہ ایمان کی کیفیت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ احد کا میدان طائف کی گلیوں کی طرح، 93 نمبر کی بات، احد کا میدان بھی لہو لہان ہوا، جس میں اتھر سے خون کا فوارہ جاری ہوا، دندانے مبارک شہید ہو گئے، خوت کی کڑیاں اور سارے مبارک میں داخل ہو گئی، نکالا گیا تو خون وہاں سے بہ گیا، بے ہوش ہو کر گرے، طائف بھی لہو لہان ہوا آپ کے خون مبارک سے، احد کی گلیاں بھی، احد کا میدان بھی لہو لہان ہوا آپ کے خون اتھر سے۔ کیا ہمارا خون زیادہ قیمتی ہے؟ ہماری جان زیادہ قیمتی ہے؟ ہمارا گھر زیادہ قیمتی؟ ہمارا مال زیادہ قیمتی؟ ہماری زندگی زیادہ قیمتی؟ ہمارا مقصد زندگی ان سے زیادہ قیمتی؟ کوئی نسبت تو ہو۔ یہاں تو یہ کچھ بیت گیا ہے۔ 94 نمبر، احزاب کا موقع، بھوک سے صحابہ کرام بھی یا تھکاوٹ سے صحابہ کرام بھی دو چار اپنی قبر کو مضبوط رکھنے کے لیے پتھر باندھے۔ ایک صحابی آتے دکھاتے، یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا، آپ نے ہٹایا قمیض کا، میں نے دو باندھے ہوئے، میں تم سے پیچھے نہیں، تمہارے ساتھ ساتھ۔ اور اسی زمن میں 95 نمبر پر بات، خندق کی کھدائی میں خود اللہ کے رسول بھی شریک، کسی سے پیچھے نہیں، خود کھدالے چلا رہے ہیں، بلکہ وہ چٹانیں آئیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نے کھدال چلائی، اور پھر بشارت بھی دی یمن کی، شام کی، ایران کی، فتوحات کی، مگر برس سے نفیس جد و جہد میں شریک ہیں۔ اور 95 نمبر کے بعد اب وہ آئے دوبارہ دہرائی، یہاں آتی ہے سورہ عذاب کی آیت 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ جو غزوہ احزاب کا بیان سورہ احزاب میں آتا ہے، رکوع نمبر 2 اور 3، اس کے بالکل درمیان میں آیت آتی ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول کہاں ہیں، ان کے شب و روز کہاں لگ رہے ہیں، ان کی محنتیں کہاں لگ رہی ہیں، تب کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آخری عنوان اور 5 باتیں ہمارے پاس ہیں، قرآن حکیم سے چند جھلکی۔ اگر اماں عائشہ نے کہا کہ آپ کے اخلاق قرآن ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیرت وہ قرآن میں نظر آئے گی، یہ لازم و ملزوم کی حیثیت میں۔ اس تناظر ہم یہ سمجھ رہے ہیں، وہ 23 برس کا رخ کیا تھا اس اسوہ حسنہ، وہ 23 برس میں کیا باتیں پیش نظر تھیں اس اسوہ حسنہ میں، جس کے لیے شب و روز محنت فرمائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس زمن میں قرآن سے پہلی بات جو کہ 96 نمبر کی جھلکیوں میں سے ایک جھلک ہے، 100 جھلکیوں میں سے 96 نمبر پر اللہ کے رسول کی شفقت اور رحمت کا معاملہ اہل ایمان کے لیے، سورہ توبہ کی آیت 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تم پر جو مشکل آتی انہیں گراں گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں، اور اہل ایمان پر بڑی شفقت اور رحمت فرمانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری مشکل ان پر گرا گزرتی. اس کا ریورس مطلب کیا ہے؟ جو کچھ انہوں نے دیا تمہاری بہتری کے لیے دیا، تمہاری آسانی کے لیے دیا. سورہ حجرات میں آتے لعنت تم، اگر وہ تمہاری باتیں مانے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ اگر تم ان کی نہیں مانو گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو خیر اسی میں ہے، ان کی الہی تعلیم کو مانو، ان کے تقاضوں پر عمل کرو، وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، تم پر رحمت اور شفقت فرمانے والے ہیں. 97 23 برس کی سنت کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دعوت الی اللہ. سورہ یوسف آیت نمبر 108، کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی فرما دیجئے یہ تو میرا طریقہ ہے، میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. 23 برس یہ سنت مستقل جاری رہی. اور آگے فرمایا علی بصیرت، پوری بصیرت و یقین کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں. انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور جو میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. 23 برس کی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 98 نمبر پر یہ جو دعوت کا کام اللہ کے رسول 23 برس کیا اور پھر تربیت کا کام کیا، یہ قرآن کے ذریعے سے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں الفاظ آتے ہیں جو اور مقامات پر بھی ہیں، سورہ البقرہ اور آل عمران میں بھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ بھی قرآن کے ذریعے سے کرتے ہیں، پھر قرآن کے احکامات کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں، جس سے مراد سنت رسول بھی بعض علماء نے لی. وہ 23 برس جو دعوت کا کام ہے، 23 برس جو تربیت کا کام ہے، اس میں خاصی مرکزی جو حیثیت حاصل ہے وہ قرآن حکیم کو حاصل ہے، جس کے ذریعے آپ نے تزکیہ کیا، تعلیم دی، تربیت فرمائی لوگوں کی اور دعوت پہنچائی لوگوں تک. 99 نمبر پر اس 23 برس کی زندگی کو سمجھنا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ مشن کیا تھا جو آپ کے پیش نظر تھا. 3 دفعہ قرآن کہتا ہے، مثلا سورہ صف آیت نمبر 9 میں بات آتی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت قرآن دے کر، اور دین حق مکمل نظام زندگی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. یہ پیش نظر تھا اس زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 100 نمبر پر جو بات ہے وہ اسی غلبہ دین کا حاصل ہے جو آج زمین پر انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہے عدل کا نفاذ. سورہ شورا آیت نمبر 15 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. یہ انقلابی مشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج زمین پہ عدل اسی وقت قائم ہوگا جب العادل ہستی اللہ کا حکم اور اس کا دین نافذ ہو. جب وہ نافذ ہوگا تو ادھر انسان کو جینے کا حق ملے گا، دنیا بھی کچھ سبر جائے گی، اور جب اسے جینے کا حق ملے گا تو سکون ملے گا اس کے حقوق کے ملنے کے نتیجے میں، تب وہ اللہ سے نو لگا سکے گا، اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر سکے گا. یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے کہ دین کا غلبہ ہو تاکہ عدل نافذ ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملے، جینے کا حق ملے، تو پھر وہ اللہ کو یاد کر سکیں گے، آخرت کی فکر کر سکیں گے. اس کے لیے برپا کیے گئے، اس کے لیے بھیجے گئے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہمیں یاد رکھنے کی، دل و جان سے ماننے کی، اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ کل ہم ان کی شفاعت کے مستحق بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.